أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين لا سيما على بقية الله في العربين. قبل اس کے کہ آج کا درس شروع کریں اور مسائل کا آغاز کریں، ایک سوال ہو سکتا ہے کسی طالب علم کی طرف سے ہو، ہو سکتا ہے باہر میں باہر سے کسی نے سوال کیا ہو. ذرا ایک پرچہ لکھ کر ہمیں دیا گیا ہے، وہ سوال آپ کے سامنے پہلے پڑھ لیتے ہیں جس کا تعلق کسی عنوان سے ہمارے غصب کے احکام کے عنوان سے اس سوال کا تعلق ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ غاصب سے چیز نکلوانی ہو تو ظالم سے مدد لی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اسلامی نظام چلانے کے لیے ظالم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ اسلام نے ظالم کی واضح الفاظ میں مذمت کی ہے اور قرآن مجید میں بھی ظلم اور ظالم کو برا کہا گیا ہے. اس سوال کا دو طرح سے جواب دیں گے. جیسے ہمارے یہاں حوزے میں چیز رائج ہے کہ ایک جواب نقضی ہوتا ہے، ایک جواب حلی ہوتا ہے. چنانچہ ان دونوں باتوں کو پیش رکھ کر اس کا جواب ہوگا. سوال میں ہی خود پوچھا گیا ہے، بلکہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظام چلانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا، نہیں، سوال کا آغاز تھا کہ غاصب سے چیز نکلوانی ہو تو ظالم سے مدد لی جا سکتی ہے. جو مسئلہ بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ظالم سے مدد لینا جائز ہے. کبھی کسی عالم نے یا کبھی مرجع نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ظالم سے مدد لینا واجب ہے، یہ تو نہیں کہا کہ مدد لینا واجب ہے تو آپ نہ لیں، ظالم سے مدد نہ لیں. کس نے کہا مدد لیں، چھوڑ دیں. اگر آپ کی 20 لاکھ کی زمین پر کسی نے قبضہ کر دیا تو چھوڑ دیں، نہ جائیں پولیس والے کے پاس، نہ جائیں کسی سیاسی پارٹی کے پاس، اس لیے کہ جائز ہے نا. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ پانی پینا جائز ہے، جائز کا مطلب یہ تو نہیں کہ واجب ہے. آپ پینا چاہیں تو پئیں، نہ پینا چاہیں نہ پئیں، کوئی رائے نہیں. ظالم سے مدد لینے کا مسئلہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے. اگر آپ کے فلیٹ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے 45 لاکھ کے فلیٹ پر، اگر آپ نہ کسی کے پاس نہ جانا چاہیں، ظالم کا لفظ ہی آپ کو بہت برا لگ رہا ہے، ظلم کا لفظ ہی آپ کو بہت برا، چھوڑے نہیں جائے، جانے دیں. مگر ایسا ہوگا نہیں کبھی. ہماری دنیا میں، پریکٹیکل دنیا میں جب آدمی رہتا ہے تو 50 طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے بینک کا منافع جائز ہو جائے، کیسے یہ چیز جائز ہو جائے. 50 طریقے ہوتے ہیں. چنانچہ اس میں اسلامی نظام کا کوئی قصور نہیں، اسلامی نظام کی کوئی قباحت نہیں ہے. اسلامی نظام نے آپ کو اجازت دی، آپ چاہیں تو کریں، اچھا نہ کریں چھوڑ دیں. اگر چھوڑ دیں گے تو بہت اچھا ہے، مسئلہ ختم ہو جائے گا سارا. تو آپ کی آسانی کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ کسی طرح سے اپنی جائیداد نہیں نکلوا سکتے تو اگر آپ کو آسانی چاہیے، آپ کو اپنی جائیداد چاہیے، تو اسلام نے طریقہ بتایا کہ یہ کر لیں. چنانچہ یہ واجب نہیں ہے، جائز ہے، کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ظالم کی جو مثال پیش کی تھی اور اکثر کتابوں میں پیش کی گئی ہے، وہ ظالم کس کے لیے الفاظ استعمال کیے؟ مثلا پولیس والوں کے لیے کہ یہ ظالم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی نظام اگر قائم ہو جائے تو کیا پھر یہ پولیس ظالم رہے گی؟ پھر تو ظالم نہیں رہے گی، پھر تو ٹھیک عدالت کے مطابق کام کرے گی وہ پولیس، اور عدالت کا کام عدالت کے مطابق کام کرے گی تو آپ کو ظالم کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، نہ سیاسی پارٹی والے کی کسی کی ضرورت پڑے گی. اگر اسلام کا کوئی ایسا نظام بنا کہ جس میں سیاسی پارٹیوں کی بھی اجازت مل گئی، تو اس میں بھی صحیح اسلامی طریقے کے مطابق ان سیاسی پارٹیوں کو چلنا پڑے گا، ذرا سا بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. تو نہ سیاسی پارٹی والے ظالم رہیں گے، نہ پولیس والے ظالم رہیں گے، یہ تو حقیقت میں آپ کا حق دلانے والے بن جائیں گے. تو بدماشوں کا بالکل صفایا ہو جائے گا, بدماش کی مدد لینے جائیں گے کہاں آپ, بدماش کی نظر ہی نہیں آئے گا پھر آپ کو. اگر یہ دو ہمارے نظام صحیح ہو جاتے ہیں, پولیس کا نظام صحیح ہو جاتا ہے, سیاسی پارٹیوں کا نظام صحیح ہو جاتا ہے, تو بدماش تو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا. یہ سارے بھتہ خور, قبضہ مافیا, بھتہ لینے والے, یہ سب کی سب خرابیاں یا پولیس والوں کی پیدا کرتا ہے یا سیاسی پارٹیوں کی پیدا کرتا ہے. اگر یہ دونوں ہی صحیح ہو گئے تو یہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اس لیے ظالم کے لیے جو مثالیں مصداق بنایا گیا تھا وہ پولیس والوں کو اور ان کو بنایا گیا تھا, اور اسلامی حکومت میں ان کی گنجائش نہیں ہے, بالکل صحیح طرح سے ان کو کام کرنا پڑے گا. دوسرا سوال یہ کہ سامان کوئی کسی کا غصب کرتا ہے تو ضمان آ جاتا ہے, اگر کوئی شخص بچوں کو اغوا کر کے اسے بھینگ منگواتے ہیں تو وہ ان کی زندگیوں کے ضامن ہوں گے یا نہیں؟ جی ہاں, ان کی زندگیوں کے بھی ضامن ہوں گے. اگر یہ بھیک منگواتے ہیں اور بھیک منگوانے کے دوران میں بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, پیر ٹوٹ جاتا ہے, دوسرا کو نقصان ہو جاتا ہے, تو بالکل یہ ضامن ہوں گے. اور جتنی بھی اس حوالے سے دیت بنتی ہوگی یا ضمانت بنتی ہوگی وہ ان سے وصول کی جائے گی, بشرطے کہ صحیح اسلامی نظام قائم ہو جائے. بہرحال پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے. سوالات کرنے کا مقصد عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بات سمجھی جائے, چنانچہ یہ توفیق پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے, اور اس توفیق میں مزید اضافہ کرنا ہے پروردگار. ایک سلوات پڑھیں محمد والے میں. کل کے مسئلے کی فقط ایک بات رہ گئی تھی کہ اصل میں جن لوگوں کے پاس منہاج الصالحین والی کتاب ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا نئے نسخے والی کتاب حاصل کر لیں. کل تک ہم پرانے نسخے والی کتاب سے پڑھ رہے تھے, آج نئے نسخے والی کتاب سے پڑھ رہے ہیں جو 1430 کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ذرا سی عبارت مختلف ہو, اگر مختلف ہے تو سمجھ لیجیے کہ بعد میں آنے والی کتاب زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے پرانی کتاب کے مقابلے میں. عین ممکن ہے کہ کہیں تھوڑا سا مسئلہ تبدیل بھی ہو گیا ہو تو نئی کتاب کا مسئلہ زیادہ قابل اعتبار ہے, پرانی کتاب کا مسئلہ قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا. تو ذرا سی عبارت بدل گئی ہے, تھوڑا سا تکرار کے ساتھ اس عبارت کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ تَصْرِفُ الصَّلَاةُ وَإِنْ وَقَعَتْ تَحْتَ السَّقْفِ الْمَقْصُوبِ او خیمت مقصودہ. کل یہ بات آئی تھی کہ اگر انسان مجبور ہو جائے کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کہ جو غضبی ہے, جو مثال ہم نے بنائی تھی کہ مثلا ڈاکو نے پکڑ کے کسی مکان میں بند کر دیا, تو مکان بھی غضبی ہے لیکن اس غضبی مکان سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا ہے, تو اگر اس غضبی مکان میں رہنا پڑ رہا ہے تو کیا یہ نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں, نماز پڑھے گا, پڑھنا پڑے گی اس کو. تو اب یہ جو غصبی جگہ میں نماز پڑھے گا اس کی نماز بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے کہ جس مکان کی چھت غصبی ہے, نیچے والا پورشن, نیچے والا حصہ یہ غصبی نہیں, چھت اس کی غصبی ہے. بہت ساری ادھر ادھر آپ کو بلڈنگیں بنتی ہوئی نظر آئیں گی, بن رہی ہیں. کسی نے یہ سوچا کہ بلڈنگ والے یا بجری اور سیمنٹ اور یہ ساری چیزیں, اس سے سینکڑوں بوریاں سیمنٹ منگوا رہے ہیں, سریاں منگوا رہے ہیں, بھائی میرے تو ایک چھوٹا سا مکان ہے, چھوٹے سے مکان کی چھت ہے, چلو یہیں سے لے کے سب لگا دو. تو اس نے وہ راتوں رات وہاں سے سیمنٹ نکال لی, تھوڑی سی بجری نکال لی, وہ نکال لیا, آہستہ 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 کر کے اپنی چھت پوری کر دی. اگر چھت غصبی ہے تو غلط ہے, گناہ کا کام ہے, مگر اس چھت کے نیچے اگر باقی جگہ اس کی اپنی ہے, ذاتی ہے, تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, اس کی نماز صحیح مانی جائے گی. اور اسی طرح سے پکنک پر جانے والے یہ چیز عام طور پر استعمال کرتے ہیں. پرانے زمانے میں تو باقاعدہ ایسی چیزوں میں لوگ رہتے تھے جسے کہا جاتا تھا خیمہ, خیمہ और आजकल वो पिकनिक पर जो लोग जा रहे होते हैं वो अपना छोटा सा टेंट लेके साथ जाते हैं, बाद में लपेट देते हैं, पूरा टेंट लगा दिया तो छोटा सा कमरा ही बन गया वो। अगर इस तरह से छोटा सा खैमा नुमा टेंट है, अगर ये किसी दुकान से चुराया गया तो है तो कसबी। सवाल ये पैदा होता है कि इस टेंट के अंदर, इस खैमे के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इसकी नमाज सही है कि सही नहीं? कहते हैं इसकी नमाज सही है, कसबी चीज है, उसकी छत कसबी है और उसकी जो दीवारें बनी हैं वो सारी कसबी हैं, मगर ये खैमा नुमा जब चाहे इसको उठा के लपेट लिया उसको, तो जिस जमीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है वो जमीन अगर कसबी नहीं है तो इसकी नमाज सही मानी जाएगी बिल्कुल। व तस्सह अयजन व इमकान मकान मिम्मा यहर मकसूफी है जिसतजाम ही तलब नफ्स अभी जरा अल बदन जररन बलीगन मिन जहत हरन और बर्दन। और इसी तरह से ऐसे मकाम में नमाज पढ़ना सही है कि जहाँ जान का खतरा हो सकता है, जो कल मैंने मिसाल बताई थी कि बिल्डिंग टूटने वाली है उसके नीचे खड़े हो गए, छत गिरने वाली है उसके नीचे खड़े हो गए, वहाँ ठहरने ही की इजाज़त नहीं है, चले जाए कि नमाज की इजाज़त हो, वहाँ जाने ही की इजाज़त नहीं है। और हमारे शहर में मसलन जैसे नो गो एरिया बने हुए हैं बहुत सारे, वो नो गो एरिया में ऐसी जगह पर जाके खड़ा हो गया कि बिल्कुल बॉर्डर है, बॉर्डर का मसलन कोई कमरा है या मकान है, इस तरफ एक पार्टी के लोग हैं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोग। आम हालात में तो उस कमरे में मकान में जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब कोई हंगामा हो गया दोनों तरफ से शदीद फायरिंग हो गई तो फिर ऐसी जगह में ठहरना जायज नहीं है, ये खतरनाक जगह है, जान किसी वक्त ज़ाया हो सकती है, लिहाजा ऐसी जगह में ठहरने की इजाजत नहीं। अगर कोई ठहर जाता है और नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज गलत नहीं है, नमाज उसकी सही है, जैसे कल वजाहत आगे दी। एक तो ये कि जान का खतरा है, दूसरा ये कि जान का खतरा नहीं है मगर उसको बदन पे कोई ऐसी चोट लगेगी या बदन में कोई ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि जिसकी वजह से वो आपाज हो सकता है, बदन को कोई हिस्सा जाया हो सकता है, फर्ज कीजिए कि हाथ में गोली लग गई तो मरा तो नहीं मगर हाथ हमेशा के लिए नाकारा हो गया। एक पहलू, दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पर जो हमने मिसाल बनाई थी हिमालय पहाड़ की, वहां अगर ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो पैर मफलूज हो जाएंगे, या ज्यादा गर्म इलाके की जो मिसालें कल आ चुकी थी, ये फकत चूंकि इबारत बदल गई है इसलिए इसकी तकरार की गई है। यह गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। फसल मकान फसल्ला की है बतल सलातहू व इन कशफल खिलाफ इल्ला इजा तमशी मिनहु कसल कुर्बते। कहते हैं कि अगर किसी जगह के बारे में पता चल जाए कि कसबी है उसके बावजूद वहां खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन नमाज बातिल है, चाहे बाद में पता चल जाए कि नहीं भाई मैं जिसको कसबी समझ रहा था ये कसबी नहीं थी। इसलिए कि जिस जगह खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं वहां दो चीजें नमाजी के लिए बिल्कुल वाज़ेह है। नंबर एक, उसको यकीन है कि यह जगह कसबी है, यानी कसबी होने का इल्म है। नंबर दो, इल्म होने के बावजूद आमदन एक काम कर रहा है, नमाज पढ़ने का अमल कर रहा है। तो दो बातें नमाजी नमाज पढ़ने से पहले जानता है उसके बावजूद उसी जगह पे नमाज पढ़ रहा है तो यकीन है इसकी नमाज बातिल है। चाहे बाद में पता चल जाए कि नहीं भाई मैं गलत समझ रहा था, यह जगह कसबी जो मैं समझ रहा था यह कसबी नहीं थी, तब भी इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? वजह इसकी एक बिल्कुल बात है, इसलिए कि जब इंसान को मालूम है कि कसबी जगह में नमाज पढ़ना जायज नहीं है उसके बावजूद आमदन जानबूझ के खड़ा होकर नमाज पढ़ भी रहा है, तो अगर उसको मालूम है कि जायज नहीं है, यानी परवरदिगार की बारगाह में अगर ये अमल अंजाम लेकर जाएगा तो वो कबूल नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद वही अमल अंजाम देने जा रहा है, तो जब उसको पहले से मालूम है कि ये वाला अमल कबूल नहीं किया जाएगा, अच्छा कबूल क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए कि इस्लाम का हुक्म ये है कि मुबाह जगह पर नमाज पढ़नी है, ऐसी जगह पर नमाज पढ़नी है कि जिसमें किसी का हक ना हो। अगर ये गौसबी जगह में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है تو پروردگار کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں کا مطلب کیا؟ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ویسے تو ہر چیز کی اجازت نہیں ہے مگر نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. اب اگر یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے خدا کی طرف سے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ کہے گا کہ نہیں میں تو نماز پڑھوں گا. اگر خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو جو نیت میں انسان کا ارادہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی زبان سے انسان جاری بھی کر دیتا ہے قربتن اللہ. نماز انسان کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کام شروع کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ والا کام اگر کرو گے تو غلط کام ہوگا, یعنی اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوگی. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہوں, خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہی نہیں ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہو کہ پھر یہ جو عمل انجام دے گا وہ کیسے قابل قبول ہوگا. اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے بن جاتی ہے کہ بہت سارے کام لوگ یہ سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بڑا ثواب کا کام ہے, جبکہ اگر اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اگر اس سے معصومین ناراض ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ قربت کیسے حاصل کر پائیں گے. اب میں پہلے چند مثالیں معصومین کی آپ کے سامنے پیش کروں تو بات غلط سمجھ میں آئے گی. بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں مجلس میں, جلوس میں, ماتم میں, عزاداری میں امام خوش نہیں ہے جن جن انداز سے عزاداری انجام دی جا رہی ہے, جن جن انداز سے مجالس یا جلوس وغیرہ کے مراسم انجام دیے جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ امام خوش نہیں ہے, مگر اس کے باوجود لوگ اس کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک مثال میں آپ کو بتاؤں, فرض کیجئے کہ اذان خانے کے نزدیک کسی نے سبیل بنائی. اچھا سبیل یہ کیوں بنا رہا ہے؟ جناب علی اصغر کی یاد میں, امام کو خوش کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, بنیادی مقصد یہ تھا. اب جہاں سبیل بنا رہا ہے وہاں کسی دوسرے مومن کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ خوش نہیں ہے, اس کے بنگلے کے آگے, اس کے مکان کے آگے, یا اس کا راستہ روک رہا ہے, اس کی گاڑی کا راستہ روک رہا ہے. بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں لوگ بنا رہے ہوتے. اب اگر اس نے منع کیا کہ بھائی یہاں نہیں بناؤ, دیکھو ہمارا راستہ روک رہا ہے یہاں نہیں بناؤ, تو سامنے سے جواب کیا دیتا ہے؟ ارے تم تو مولا کے ماننے والے ہی نہیں ہو, کیسے مولا, مولا کا کام کر رہے ہو تم منع کر رہے ہو, ہم تو بنائیں گے, جاؤ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو. اب یہ کیا, یہ شدت محبت کا اظہار کرنے والے ہیں کہ مولا سے بہت بڑی محبت کرنے والے ہیں. پہلے میں نے ایک واقعہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو, کھارا در کا علاقہ ممکن ہے آپ میں سے ہر ایک نے نہ دیکھا ہو, اس لیے تھوڑی سی بات کرنا پڑے. اتنا گنجان علاقہ ہے کہ اگر آپ فقط پیدل بھی چلنا چاہیں نا تو جب تک ادھر ادھر دیکھ کے نہیں چلیں گے یقیناً کوئی موٹر سائیکل والا مار دے گا آپ کو, کوئی ٹھیلے والا مار دے گا آپ کو, کوئی گاڑی والا مار دے گا آپ کو. اگر ذرا سا بھی سمجھ کے نہیں چلے گا ضرور کوئی نہ ہوگا, اگر یہ نہیں مارتا کوئی انسان ہی مار دے گا. اتنے لوگ وہاں پیدل چل رہے ہو. اچھا ایسی گنجان جگہ میں 60 سال سے ایک سبیل بن رہی تھی. اب وہ بن رہی تھی تو بیچارہ, وہ سبیل بھی ایک دکان کے آگے بنائی جاتی تھی. اچھا دکان تھی بیچارے کسی غیر اشیاء کی, تو یہ 60 سال سے بن رہی تھی تو وہ دکان اس نے خریدی, مگر وہ منع نہیں کر سکتا تھا, کیسے منع کرے گی, یہ شیعہ لوگ سارے چڑھائی کر بیٹھیں گے. دیکھیں کیا تاثر جا رہا ہے, شیعوں کا تاثر کیا جا رہا ہے. ہمارے ائمہ کی سیرت کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کی سیرت میں آپ کو مظلومیت تو بہت ملے گی. کربلا مظلومیت ہے, عراق مظلومیت ہے, شام مظلومیت ہے, سامرہ مظلومیت ہے, پوری مظلومیت کی داستان بہت ہے, مگر ظالم کی کہیں آپ کو داستان نہیں ملے گی کہ ان کی سیرت میں ظلم کا کہیں کوئی شائبہ نظر آتا ہو, کوئی گوشہ نظر آتا ہو, کہیں نہیں. مظلومیت ملے گی, دوسرے ظلم کر کے چلے جائیں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کسی پر ظلم کریں یہ نہیں ملے گا. عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جتنے اجتماعی امور انجام دیے جاتے ہیں, چاہے وہ عبادت کے امور ہوں یا غیر عبادت کے امور ہوں, उसमें अच्छे खासे ऐसे उमूर कि जिसमें शियत बाकायदा मजलूम बन चुकी होती है, उस मजलूमियत को कुछ लोगों की नासमझी की वजह से, कुछ लोगों की बेशऊरी की वजह से वो मजलूमियत जुल्म में तब्दील हो जाती है, जालिम बन जाते हैं। धमाका हुआ था आशूर का, आशूर के धमाका, आशूर के बाद चेहरों का धमाका भी हुआ। जब धमाका हुआ तो लोगों का तासुर शियत के बारे में क्या पड़ा कि भाई इनके साथ गलत हुआ, ये धमाका हुआ ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है, ये ज़ाती है, इस तरह का धमाका नहीं होना चाहिए। यह मजलूमियत का एक रुझान खुद ब खुद लोगों की तरफ से पैदा हो गया था। मगर जब ये जनाजे लेके चले दफन करने के लिए और वो जुलूस बन गया, जलसा हो गया, तो जनाजों के साथ निकलने वाले जुलूस में क्या कुछ नहीं होता। वो मजलूमियत का जो एक बेनिफिट मिल रहा था, एक फायदा मिल रहा था शिया को, उसको किस तरह से उलट के शियों को कैसे जालिम बना दिया। ये गलतियां अक्सर हमारे यहां हो रही है और इस गलती की वजह से शियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा होता है और जाहिल अफराद समझ भी नहीं रहे होते कि कितना बड़ा शियत को नुकसान पहुंच रहा है, लोग समझ भी नहीं रहे होते। तो ये बेचारा मेमन था, उसकी दुकान के आगे सभी लगती थी, चाहे 10 दिन के लिए लगे मगर उसकी दुकान के आगे वो कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा कुछ अर्से उसने वो दुकान रखी नहीं, चला कारोबार उसने बेच दी। अब जिसको बेची वो मोमिन था, पहले उसने मना किया था कि भाई आप सबील ना बनाए, मेरे कारोबार में रुकावट होती है, मगर कौन मानता है उस वक्त, तो हर एक अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। लिहाजा जब उस ये कहा गया आप सबील ना लगाएं तो झगड़ा करने लगे लोग, और उसमें एक दो आदमी आगे बढ़ बढ़ के काम करने वाले होते हैं ना हम हर जगह, फिर ना जो एक दो आदमी आगे किसकी मजा ले, सबील हटा के यहाँ से सबील हटा के तो दिखाए कोई। अच्छा भाई चलो 2 साल 4 साल कारोबार नहीं चला, उसने दुकान बेच खरीदी किसने, जो आगे बढ़ बढ़ के मना कर रहा उसी ने दुकान खरीद ली। अब जब मुहर्रम का जमाना आया तो सबील लगाने, अरे मेरी दुकान के आगे तुम सबील कैसे लगा सकते, अब कहाँ गई तुम्हारी शियत, अब कहाँ गया मौला से मोहब्बत का दावा। ये पेशन रखिए कि अगर कुर्बत इलाही किसी काम से निकल जाए तो आप फिर चाहे कितना ही काम करते रहें, कितने ही खिदमत अंजाम करते रहें, 24 घंटे काम करते रहें, चाहे इमाम बारगाह के लिए करें, मस्जिद के लिए करें, जुलूस के लिए करें, तंजीम के लिए करें, तहरीक के लिए करें, इदारे के लिए करें, किसी मुल्क के लिए करें, अगर उसमें कुर्बत इलाही खत्म हो जाए, वो निकल जाए, तो सारी बातें बेकार हो जाती, बिल्कुल बेकार है, फिर उसकी कोई वक्त नहीं, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं। कुर्बत इलाही सबसे अहम है, चुनांचे जहां कहीं पर भी ये शुबा हो जाए कि शायद मैं अल्लाह की कुर्बत के लिए काम नहीं कर रहा, उलमा का तरीका ये होता है फिर पीछे हट जाते, खत्म हो जाते। मोमिनीन की कितनी शानदार मिसाल है, यानी वो मिसाल जो मौलाना ने कायम की है उस मिसाल को देख के इंसान आशाश कर उठता है, जब वो मिसाल जहन में आती है याद करता है आशाश कर उठता है, क्या मौला के जहन में कुर्बत इलाही के पहलू होते होंगे कि दुश्मन के सीने पर सवार है मगर उसने बदतमीजी की और थूक दिया, फौरन उतर गए, कत्ल करने जा रहे हैं, और अगर सीने से उतर गए हैं तो अनमुमकिन है फिर दुश्मन फिर दोबारा सवार हो जाए, फिर दोबारा हमला कर दे, मगर नहीं, वो तो दोबारा हमला कर दे, दोबारा कत्ल कर दे, कोई हरज नहीं है, मगर कुर्बत इलाही के बगैर कोई अमल अंजाम देना ये नहीं। हर मौके पर कुर्बत इलाही को पेशे में रखना, ये आइम्मा का तरीक़ेकार था जो उन्होंने सिखाया। चुनांचे अगर मातम करने जा रहे हैं कुर्बत इलाही जरूरी है, मजलिस करने जा रहे हैं कुर्बत इलाही जरूरी है, इसी तरह से अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं कुर्बत इलाही जरूरी, इसके बगैर नहीं हो सकेगा। जरा सा भी अगर पता चल जाए कि ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं है, ये मैं अपनी अकड़ के लिए काम कर रहा हूं, जो काम भी अपनी अकड़ के लिए किया जाएगा बस खत्म हो गया, अब इसको कोई फायदा नहीं, बेकार है। लिहाजा जो ये कहा गया कि गसबी जगह में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, अब अगर कोई शख्स खड़े होकर गसबी जगह में नमाज पढ़ रहा है, मालूम भी उसके बावजूद पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके नियत में कुर्बत इलाही कभी आ ही नहीं सकेगा। कुर्बतन इल्लाह ये जबान से कह रहा है मगर कुर्बतन इल्लाह कभी बन ही नहीं सकेगा, تو اب یہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے سب بیکار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ اگر بعد میں پتہ بھی چل جائے کہ یہ جگہ غسل ہی نہیں تھی تب بھی اس کی نماز باطل ہے. ہاں اب ایک صورت اس میں یہ بتا رہے ہیں, ایک صورت کہ اگر اس نے نماز پڑھی ہے اس کے باوجود اگر کسی طرح سے قربت الہی اس کی نیت میں شامل ہو سکے, کوئی اگر ایسا راستہ ہو کہ قربت الہی اس کی نیت میں شامل ہو سکے تو یہ اس کی نماز صحیح ہوگی. ذرا دقیق نقطہ یہ, اچھا قربت الہی کیسے شامل ہو سکے گی؟ یہاں قربت الہی شامل ہونے کا, ویسے تو عام حالات میں قربت الہی یہ کہہ بھی رہا ہے تو بنے گا نہیں, اس لیے قربت الہی کے لیے یہ کام کر ہی نہیں رہا. شامل کیسے ہو سکے گی؟ مثلا فرض کیجئے کہ جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس وقت کوئی اور عنوان ثانوی اس کے لیے آ گیا ہے. عنوان ثانوی کا مطلب کوئی اور ایسا بڑا کام آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنا بڑا اہم بن گیا ہے, وہاں نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے. وہ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مسجد کی جگہ کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں, امام بارگاہ کی جگہوں کے لیے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ایک گروہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے, دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری مسجد ہے. مسجد کی جگہ ہم نے دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دی ہے. مسجد کی کے ٹرسٹی ہم لوگ تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تھے. بہت سارے ایسے پہلو ہو سکتے ہیں. وہاں اگر کوئی شخص حق کو ثابت کرنے کے لیے, حق کو ثابت کرنے کے لیے اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو تو عین ممکن ہے کہ اس سے قربت اللہ جاری ہو سکے. بہت کم ہیں اس کی مثالیں, لہٰذا اس کی مثالیں ملنا بھی دشوار ہے. لیکن اگر ہم فرض کریں, دیکھیں ناممکن نہیں ہے اس لیے جملہ استعمال کر رہے ہیں, ناممکن نہیں ہے, پھر بھی اگر کس طرح سے قربت الہی جاری ہو سکے تو عین ممکن ہے اس کی نماز صحیح ہو جائے. ورنہ عام حالات میں فقط اپنی اکڑ دکھانے کی خاطر جو شخص بھی عبادات کو انجام دے گا وہاں قربت الہی جاری نہیں ہو سکتا ہے. ایک سلوات پڑھنے ضلع محمد والے میں. لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء. اگر ایک جگہ, چاہے وہ مکان ہو, دکان ہو, گوڈاؤن ہو, کوئی بھی جگہ ہو, اگر اس میں بہت سارے شریک ہیں, پارٹنر ہیں, ایک مکان دو بھائیوں نے مل کے لیا ہے, ایک گوڈاؤن دو دوستوں نے مل کے لیا ہے, ایک دکان مثلا کچھ رشتے داروں نے مل کے لیا ہے, اگر یہ سارے افراد دو تین چار پانچ جتنے بھی ہیں سب کی مل کر وہ جگہ ہے, چاہے وہ دکان ہے, مکان ہے, گوڈاؤن, سب کی مل کر وہ جگہ ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے سب کی اجازت چاہیے. جب تک کہ سب کی اجازت نہیں ہوگی اس جگہ پہ کھڑو کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے کہ سب کے سب اس جگہ کے شریک ہیں, مالک ہیں, لہذا جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں مالک کی اجازت ضروری ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر فرض کیجئے کہ کچھ افراد نان مسلم ہیں, تو ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ نان مسلم تو سب سے پہلے اجازت دے گا نماز پڑھے, ہاں پڑھو پڑھو کوئی حرج, اگر روکے گا تو کون روکے گا؟ زیادہ وہی ہوں گے جو زیادہ دیندار مانتے ہوں گے, وہی روکنے والے ہوں گے. لیکن ہم مثال بنا رہے ہیں کہ چلیں کہ نان مسلم کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں راضی نہیں ہوں, تم لوگ اس گوداؤں میں کھڑے ہو کے جو نماز پڑھتے ہو, یا میں راضی نہیں ہوں, تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ نان مسلم ہے مگر اگر وہ راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس گوداؤں میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ زمین, وہ جگہ, وہ دکان, اس میں سب کی رضامندی ضروری ہے, تب جا کے وہاں نماز صحیح ہوگی. ورنہ اگر ان میں سے کوئی بھی منع کر دیتا ہے نماز صحیح نہیں ہو سکتی. جی میں نے آٹھ آدمی ہیں صحیح,
چار آدمی راضی
صحیح,
چار آدمیوں کا ہمیں یقین ہو کہ ہاں یہ منع نہیں کر
سکتے, تو جو چار آدمی راضی ہیں ان سے اجازت لی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ راضی ہیں, باقی چار جتنے بچے
ہیں یقین ہے کہ ہاں
اجازت
دے دیں گے.
جی جی اس کا مسئلہ ویسے آنے والا تھا لیکن چلے کوئی حرج نہیں, آپ نے پہلے پوچھ لیا تو پہلے بتا دیتے ہیں. جس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے اس میں بنیادی شرط یہی ہے کہ یقین ہونا چاہیے کہ جتنے مالک ہیں سب کے سب راضی ہیں, بنیادی شرط یہی ہے. بنیادی یہ شرط یہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے، یہ بنیادی شرط نہیں. بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جتنے بھی مالک ہیں یہ سب راضی، چاہے وہ پوچھ کے رضامندی حاصل کریں یا بغیر پوچھ کے بھی اگر آپ کو یقین ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے. کما لا تجوز الصلاۃ فی الارض المجهولۃ المالک. اچھا، ایک آدمی کی جگہ ہے مسئلہ طے ہو گیا کہ اس سے پوچھنا ہے، دس آدمیوں کی جگہ ہے یہ بھی طے ہو گیا کہ پھر دس کے دس سے پوچھنا پڑے گا، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر راضی نہیں ہے تو نہیں پوچھ سکتے. اچھا، یہ مسئلہ خود بذات خود کرائے کی جگہ کے لیے بڑا مشکل بن جائے گا. مثلا فرض کیجیے ہم نے ایک گھر کرائے پر لیا ہوا ہے، جو گھر کرائے پر لیا گیا ہے وہ ایک آدمی کا نہیں ہے، اس میں بہت سارے شریک ہیں. شریک کیسے ہیں؟ مثلا ہم نے جس سے کرائے پر لیا ہے، جن سے ہم نے کرائے پر لیا تھا ان کا انتقال ہو گیا بعد میں، اب مالک کون بنے؟ ان کے بھروسہ بیٹے بیٹیاں وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب ان کے مالک بنے، مکان کے مالک بن گئے. اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب یہ ساری ہو. پہلے اکیلا مالک تھا ایک، بعد میں چھ مالک بن گئے، چار لڑکے اور دو بیٹیاں مثلا، چھ مالک بن گئے. اب یہ چھ مالک جب بن گئے اور چھ میں سے اگر دو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مکان خالی کرواؤ، ہمیں یہ مکان بیچنا ہے، ہم اس کو کرائے پر نہیں دینا چاہتے، تو اگر چار ایک طرف ہیں اور دو ایک طرف ہیں، چار کہہ رہے ہیں کہ نہیں باپ کے زمانے سے کرائے پر چل رہا ہے چلنے دو، دو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ مکان بیچو ہمیں اپنے پیسے چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ دو راضی نہیں. اب اگر فرض کیجیے کہ کرایہ دار سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خالی کریں اس لیے کہ دو راضی نہیں، اور وہ یہ کہے کہ بھائی چار تم چار تو راضی ہو نا، اگر وہ دو راضی نہیں ہے تو کوئی حل نہیں، چار تو راضی ہو تو ایسا کر لیتے ہیں کہ اس مکان کے چھ کمروں میں سے دو کمرے نکال دیتے ہیں، یہ ان دونوں کے ہو گئے، ان دو کمرے میں نماز نہیں پڑھیں گے، باقی چار کمرے میں نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ چار آپ ہیں اور ہر ایک ایک کمرے کے حساب سے آپ لوگ کی رضامندی ہے. صحیح نہیں ہوگا، پھر اجازت نہیں ہوگی، چار راضی ہیں لہذا چار جو راضی ہیں ان کے کمروں میں نماز پڑھ لیں، مگر اس کے باوجود نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ چار کمرے ان کے بنیں گے ہی نہیں. کیوں نہیں بنیں گے؟ اس لیے کہ ہر کمرے میں یہ چھ کے چھ شریک ہیں، ہر کمرے میں. ایسا نہیں کر سکتے کہ چھ کمروں کو چھ میں بانٹ دیں اور ہم کہیں گے دو راضی نہیں لہذا اس میں نماز نہیں پڑھیں گے، چار راضی ہیں اس میں نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ہر کمرے میں چھ کے چھ شریک ہیں، لہذا جس کمرے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیں گے وہاں ان دو کی رضامندی ضروری ہو جائے گی. اب ہم نے کہا چلے بھائی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان کو راضی کر لیتے ہیں، وہ چار تو راضی ہو گئے، ویسے راضی تھے، دو گئے ان سے کہا بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، کم از کم ہماری نماز تو صحیح ہو جائے. کہ اگر نماز ہی کی اجازت دے دی تو تم مکان کبھی خالی نہیں کرو گے، اس لیے نماز ہی کی تو اجازت سب سے اہم ہے، تو یہ اجازت ہم تمہیں نہیں دیں گے. اگر یہ دو منع کر دیتے ہیں پھر اس مکان میں رہنا تو ویسے ہی حرام تھا، نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہو سکے گی. جی سوال پہلے سن لیجیے، اچھا سوال ہے. جو ہم نے چھ کمروں کی مثال بنائی، ان میں سے دو کمرے مثلا الگ کر کے وہ کہیں کہ دیکھیں یہ دو کمرے ہمارے ہیں، آپ اس میں نماز نہ پڑھیں باقی چار میں پڑھیں، کوئی حرج نہیں، تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہو جائے گی یا صحیح نہیں ہو جائے گی؟ اچھا، ویسے تو نماز صحیح نہیں ہونا چاہیے، جو اصول ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے اعتبار سے صحیح نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ہر کمرہ چھ افراد کا مشترکہ طور پر ہے، لہذا وہ چار میں جہاں اجازت دے رہے ہیں وہاں پر بھی اگر ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو صحیح نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بھی وہ دو شریک ہیں، مگر انہوں نے خود ہی اجازت دے دی کہ ان چار میں پڑھیں، تو اجازت ایک طرح سے مل گئی ان کی طرف، چار سے تو پہلے سے ملی ہوئی تھی، ان دونوں نے مزید اور دے دی، تو ٹھیک ہے پھر بات سب صحیح ہو گئی. اب سب کے چھ کے چھ نے کہا کہ اس چار میں تو ان چار کمروں میں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر نماز صحیح ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے میں. اسلامی نقطۂ نگاہ سے اگر ایک چیز کسی کی ہے اور مالک اس کا موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر وہ چیز استعمال نہیں ہو سکتی، چاہے وہ زمین ہو، مکان ہو، یا عام منقولہ چیز ہو، موبائل ہو، پین ہو، اس طرح کی چیز ہو، استعمال نہیں ہو سکتی. لیکن جیسے کسی کا موبائل گم ہو گیا، کسی کا پین گم ہو گیا، اس میں وہ بات آئی تھی کہ اگر کسی کا موبائل گم ہو جائے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کوشش تو یہ کی جائے گی یہ موبائل اس تک پہنچایا جائے. اچھا وہ نہیں ملا، جب نہیں ملا وہ شخص تو اس موبائل، اس چیز کو شرعی اصطلاح میں کیا کہا جائے گا؟ مجہول المال. جو کہا انہوں نے بالکل، اس کو کہا جائے گا مجہول المال. یعنی مال ایسا ہے کہ اس کا مالک کہاں گیا پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، مالک غائب ہو گیا، اسے کہا جائے گا مجہول مال. جیسے موبائل میں وہ مثال آئی تھی کہ وہ مجہول المال ہے، اسی طرح سے یہ بات زمین میں بھی آ سکتی ہے کہ ایک آدمی کی زمین ہے، ایک آدمی کا مکان ہے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ چھوڑ کے چلے گئے، بالکل ویرانے میں تھا ان کا مکان، چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ہے ان کی زمین، ہے ان کا مکان، وہ چھوڑ کے چلے گئے، کہیں کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے. اچھا مکان میں تو پھر بھی ہو سکتا ہے، بات ذرا مشکل ہو سمجھنا، لیکن زمین میں ہوتا ہے، زمین چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد اتا پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ. بالکل خصوصیت سے وہ سارے افراد جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو ہندوستان میں اپنی زمین چھوڑ کے آ گئے، پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے تو پاکستان میں اپنی زمین چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کی زمینیں تھیں، یہ لوگ مالک تھے یہاں زمینوں کے، مگر چھوڑ کے چلے گئے. اب اگر آج تلاش کرنا چاہیں پتہ نہیں کہاں یہ لوگ، اتا پتہ نہیں. اتا پتہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ان کی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں، زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے، ہے زمین انہیں کی. جب ایک کسی کے نام ہو گئی ہے تو دوسرے کے نام منتقل کرنے کے لیے شرعی راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا، زبردستی قبضہ کر کے وہ زمین اپنی نہیں بنا سکتے، لہذا زمین ان کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی زمین میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ لوگ چلے گئے سارے، مجھول ہے، مجھول مالک ہو گیا ہے. ایسی زمین میں نماز پڑھنا چاہیں تو کیا اجازت ہے کہ اجازت نہیں؟ کہتے ہیں کہ عام حالات میں اجازت نہیں ہے. اگر نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو حاکم شرع یا اس کے وکیل سے اجازت لینا پڑے گی، پھر ایسی زمین میں نماز پڑھ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، اگر موبائل کسی کا گم ہو جاتا ہے اور مالک اس کا نہیں ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجہول المالک. مجہول المالک میں کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو ایک نسخہ بتایا ہے کہ پھر اصل مالک کی طرف سے وہ چیز صدقہ کی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے کا ایک اور مرحلہ ہے جو زیادہ بیان نہیں ہوا، بیان ہوا ہے مگر زیادہ بیان نہیں ہوا. وہ کیا؟ کہ حاکم شرع سے اجازت لینا پڑے گی اور اجازت لے کے وہ صدقہ کرنا پڑے گا. حاکم شرع کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کا موبائل اٹھایا، کسی کا پین اٹھایا، کسی کا چشمہ اٹھایا اور اٹھا کے صدقہ دے دیا. وہ تو شرع امام والی مثال ہوگی کہ وہ چرایا اور صدقہ دے دیا، چرایا اور صدقہ دے دیا. اس کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی اجازت نہیں مل سکتی کہ مٹھائی والے کی دکان میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ دیں اور ساری مٹھائی نظر بن جائے. اس کی اجازت نہیں مل سکتی. جو مالک موجود ہے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جہاں مالک موجود نہیں ہوتا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اختیارات حاکم شرع کے پاس چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ کرو تو ہم صدقہ کریں گے، ورنہ ہم کسی کا مال اٹھا کے صدقہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. مگر چونکہ حاکم نے کہا تو ہم صدقہ کر سکتے. تو اصل مسئلہ حاکم کا ہے، ان سے پوچھنا پڑے گا. تو اگر غصبی جگہ میں نہیں، غصبی نہیں، مجھول مال، مجھول ہے اس کا مالک، پتہ نہیں ہے کون ہے اس کا مالک، ایسی زمین میں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو حاکم شرع سے اجازت لینا پڑے گی، ان کی اجازت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں آپ کا سوال اچھا ہے اور کام آنے والا سوال ہے، مگر چونکہ ہم کرائے کے مسائل نہیں سمجھا رہے تھے اس لیے وہ پوری مکمل مثال بیان نہیں کی. فرض کیجئے کہ مکان کے مالک کا انتقال ہو گیا اور جو ان کے 6 بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی کرو، مگر کرایہ دار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے والد سے 5 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا کہ 5 سال تک یہ کرایہ پر ہم رکھیں گے، تو اگر آپ کے والد کا انتقال جلدی ہو گیا ये 5 साल का एग्रीमेंट बाकी है क्या? बाकी नहीं है। शर्ती तौर पर ये एग्रीमेंट बाकी रहेगा या बाकी नहीं रहेगा, क्या होगा? नहीं, बाकी रहेगा। ये एग्रीमेंट खत्म नहीं हो सका, मरने वाले ने जो एग्रीमेंट किया है ये खत्म नहीं हो सका। लिहाजा 5 साल तक ये मकान इस किराएदार से नहीं ले सकते। हाँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इस मकान को बेच भी नहीं सकते। वो पहले एक मरतबा बात आई थी, बेचने की इजाजत है मगर इस किराएदार को निकालने की इजाजत नहीं, इसको निकाला नहीं जा सकता।
जी, तो
हाँ ये तो तय है कि अगर किरायादार ये कह रहा है कि 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है तो वोरसा उससे सबूत तो मांगेंगे। आप बताइए कहाँ कोई सबूत है आपके पास कि 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है? अगर उसके पास कोई सबूत ना हो तो फिर वो कह तो सकते हैं कि नहीं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, पता नहीं एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, लिहाजा खाली करें। तो अगर सबूत ना हो तो खाली करने का कह सकते हैं, फिर इजाजत है। बस ये आखिरी गुफ्तगु है। कमाला तजूज सलात फिल अर्ज मजहूलतिल मालिक, जिस तरह से कि अगर मजहूलुल मालिक वाली जमीन हो तो वहां पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इल्ला बिइज्निल हाकिम शर्ती अलल अहवते लुजुमान, सिवाय कि हाकिम शरा से इजाजत ले ली जाए एहतियात लाजिम के तौर पर। और जहां कहीं भी मजहूलुल मालिक का मसला आता है वहां ये एहतियात लाजिम लगी होती है कि एहतियात लाजिम यह है कि हाकिम शरा या उसके वकील से इजाजत लेना पड़ती है। चुनांचे ऐसी जमीन पर भी नमाज पढ़ना चाहेंगे तो हाकिम शरा से इजाजत लेना पड़ेगी। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।